الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا أو لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد علیہ و صحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی گفتگو ایک اہم معاشرتی خرابی کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے شناسائی کے پر مشتمل ہوگی. اور وہ معاشرتی خرابی ہے غصب اموال اور قبضہ مافیا کا، دوسروں کی زمین، پلاٹ، مکان، دکان یا وسائل پر ناجائز قبضہ. شریعت اسلامیہ میں بلا استحقاق کسی دوسرے کی ملکیت میں موجود چیز، مثلا مال، سواری، مکان، زمین، دکان یا اس کے جائز وسائل پر قبضہ کرنا، یہ غصب کہلاتا ہے. اور قرآن و سنت، اجماع امت غصب کے حوالے سے ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ مال چاہے مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا، دوسرے کی ملکیت میں موجود مال یا اشیاء کا اپنے قبضے میں لینا اور غصب کرنا شرعاً حرام ہے. اس پر قرآن کریم کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن و سنت پر مبنی ان تعلیمات کی بنیاد پر امت کا اجماع، یہ وہ تین اہم باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ حضرات سے آج اپنی گزارشات آپ سے کروں گا. قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. آپ ذرا غور کیجئے کہ جو قرآن کریم میں ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ اموالکم ہے, تمہارے مال. معلوم ہوا کہ امت کی انفرادی ملکیت میں اور افراد کی امت کے افراد کی انفرادی ملکیت میں جو مال ہے وہ باقی لوگوں کے لیے ایسے ہی محترم ہے جیسے ان کا اپنا مال. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, ہاں یہ کہ ایسی تجارت کے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو وہ تجارت فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو رہی ہو. یہ جملہ میں نے جو عرض کیا ہے اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ تجارت جائز ہو اور فریقین کی رضامندی سے ہو. صرف فریقین کی رضامندی کافی نہیں ہے, بعض دفعہ فریقین کسی ناجائز اور حرام کام پر رضامند ہوتے ہیں لیکن اس حرام اور ناجائز کام کی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہوتی. شریعت کی اجازت ہو اور فریقین کی رضامندی ہو, ایسی تجارت کے ذریعے مال کا باہمی تبادلہ اور اشیاء کا باہمی تبادلہ یقیناً تم نے کرنا ہے اور تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے. ولا تقتلوا انفسکم, آیت کے الفاظ پر اور جملوں پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ لا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اب اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک معنی یہ ہے کہ خود کشی نہ کرو. اور اگر مال سے اس کو ریلیٹ کیا جائے, چونکہ پیچھے مال کا تذکرہ ہے, تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ناحق مال کھانے کا رواج مسلم معاشرے میں نہ ہو. اس لیے کہ یہ رواج اگر مسلم معاشرے میں پڑ گیا تو پورا مسلم معاشرہ اجتماعی خودکشی میں مبتلا ہو جائے, اجتماعی خودکشی کا شکار ہو جائے گا پورا معاشرہ اگر لوگ مال کی حرمت کو اور مال کی ملکیت کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کرنے لگ گئے. تو پھر پورا معاشرہ ایک اجتماعی خودکشی کا شکار ہو. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں اپنے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اس جملے کے بھی دو معنی علماء نے کیے ہیں. ایک یہ کہ مال رشوتن حاکموں کے پاس مت پہنچاؤ, یعنی مال کو بطور رشوت مت استعمال کرو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تدلو بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تم مال حکام کے پاس لے کے جاتے ہو تاکہ اس مال کے ذریعے سے لوگوں کے اموال ناجائز طریقے پر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اسے کھانا شروع کرو، یہ یقیناً گناہ ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارا مال نہیں اور تمہارا حق نہیں. عدالت کا کسی ناجائز کو جائز قرار دے دینا اور کسی ناحق کو برحق قرار دینا، حالانکہ تم جانتے ہو اور تمہارا اندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، لیکن عدالتی فیصلے کے ذریعے سے اس بات کو اپنے حق میں کرا لینا، یہ یقیناً اس مال کو تمہارے لیے حلال نہیں کر دیتا، وہ مال بہر صورت حرام رہے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک ارشاد میں بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور بعض لوگوں کی چرب زبانی اور ان کی طلاقت لسانی کی وجہ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا دیتے ہیں، وہ مقدمہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ ناجائز کو جائز بنوا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجتاً فیصلہ بھی ان کے حق میں ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا، جو شخص اس طرح سے فیصلہ کروا لے گا، دنیا میں تو فیصلہ کروا لے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے جہنم کی دہکتی آگ ہوگا. عدالت کے جائز قرار دینے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں کے اندر یہ تمیز ختم ہو جائے گی کہ جو مال میں حاصل کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے لیے جائز بنانے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کا اندر اسے یہ کہہ رہا ہوگا کہ بہرحال یہ تمہارے لیے جائز نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی تعلیمات کی وضاحت کے لیے اپنے ارشادات میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مال جس کا ہے یقیناً اسی کا ہے، اور مال کی حرمت کو اور جان کی حرمت کو اور اشیاء کی حرمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے. خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگوں جیسے اس مہینے میں کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. اور یہ بات تو بہرحال غور طلب ہے، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کتنا حساس قرار دیا ہے. حضور نے فرمایا، لا یاخذن احدکم متاع اخیہ جادا ولا لاعبا، فرمایا خبردار، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا سامان، وہ مال کی صورت میں ہے، وہ زمین کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ لے اور نہ ہنسی مذاق میں لے، کیونکہ بعض دفعہ ہنسی مذاق میں لوگ چیز اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسی کو اپنے قابو میں رکھ لیتے ہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ہنسی مذاق میں ایسا کر رہا ہوں. لا جادا ولا لاعبا،
نہ سنجیدگی سے اور نہ ہنسی مذاق میں. وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی لاٹھی بھی لے لیتا ہے، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، تو اسے ضرور واپس اس کے سپرد کرے جس کی لی ہے اس نے. ایک لاٹھی، معمولی لاٹھی کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دراصل ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چیز انتہائی معمولی بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی تم نہ ہنسی مذاق میں کسی سے لے سکتے ہو، کسی کی دبا سکتے ہو، اور نہ سنجیدگی میں دبا سکتے ہو. اب لاٹھی قبضے میں لے لینا اور کسی کی اٹھا لینا اور کسی کی اپنے قابو میں کر لینا، یہ جب نادرست ہے تو آپ ہی بتائیے کہ پلاٹوں پر قبضہ اور امانتوں کو دبا لینا اور پارٹنر کا سرمایہ غائب کر دینا، یہ کہاں درست ہوگا؟ یہ کیسے درست ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لعرق ظالم حق، ظالم جو دوسرے کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر اگر کوئی فصل اگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، تو اس فصل کا وہ حقدار نہیں بنتا. اگر وہ فصل اٹھاتا ہے، فصل کی برداشت کرتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے تو یقیناً ناجائز لا رہا. حضرت سالم اپنے والد محترم سے یہ حدیث نقل کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو شخص ناحق کسی کی زمین میں سے تھوڑی سی مقدار بھی اپنے قبضے میں لیتا ہے، بنیاد مکان کی کھود رہا ہے، ایک فٹ ساتھ والے پلاٹ کا ملا لیا، ہل چلا رہا ہے، تھوڑا سا ہل چلاتے چلاتے ساتھ والے کی زمین اپنے شامل کر لی، من اخذ من الارض شیئا من بغیر حقہ، ناحق کسی کی زمین تھوڑی سی بھی لیتا ہے، خصف بہ یوم القیامت الى سبع ارضین، تو قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں تک زمین میں دھنسایا جائے. اب ذرا سوچئے کہ لینڈ مافیا اور قبضہ گروپس کس خوفناک انجام کو اپنے لیے یقینی بنا رہے ہیں. حضرت یعلی ابن مرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات خود سنے ہیں. یقولو، آپ ارشاد فرما رہے تھے من اخذ ارضا بغیر حق، جو شخص کسی کی زمین ناحق اپنے قبضے میں لیتا ہے، کلفا ان یحمل ترابها للمحشر، میدان حشر میں اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ یہ ساری زمین کی مٹی اپنے سر پہ اٹھاؤ. یقینی باتیں نہیں اٹھا پائے گا، اللہ کی طرف سے بدترین سزا ہے ایسے شخص کے لیے. اور پھر برزخی عذاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا، اور قیامت کے دن اور قیامت کے بعد کے عذاب کو الگ بیان فرمایا. اللہ اکبر، ارشاد فرمایا ایما رجل ظلم شبرا من الارض. اب الفاظ حدیث پر غور کیجئے، شبرا من الارض، شبر بالشت کو کہتے ہیں جنہوں اسی پنجابی چ گٹھ کہنے ہیں، شبرم من الارض، آدھا فٹ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے ظلم ناحق کسی کی اپنے قبضے میں لی، کلفہ اللہ عز وجل، اَن يُحْفَرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا مکلف بنائیں گے، یعنی اس بات کا پابند بنائیں گے، اَن يُحْفَرَهُ، کہ اس کے لیے گڑا کھودا جائے، حتی یبلغ آخر سبع ارضین، ساتوں زمین تک کھودا چلا جائے، ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے کیا کیفیت ہے وہاں، بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن وہاں کے احوال یہاں کے نظام سے مختلف ہیں، وہاں کی کیفیات یہاں کی کیفیات سے مختلف ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ، حتی یخذا بین الناس، حضور نے فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں ہو جاتے یہ شخص اس عذاب میں مبتلا رہے، اور قیامت کے دن توق بنا کے ڈالی جائے گی اس کے گلے میں وہ زمین۔ حضرت ابو اسلمہ ابن عبد الرحمن صحابی رسول ہیں، ان کا کسی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بات پہنچی، چونکہ حضرت عائشہ امت کی ماں ہیں اور بیٹے اپنی ماں سے فیصلے کروایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مقدمہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو سلمہ سے فرمایا، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن زمین کے معاملے میں بچو بچو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ زمین کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رکھو، اس لیے کہ من ظلم، یہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من سبع ارضین، جو ایک بالشت برابر بھی زمین کسی کی ناجائز قابو کرتا ہے یہ ساری زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے۔ اب میرے بزرگوں اور دوستو، پلاٹوں پر قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب ذرا دھیان دیجئے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ڈی ایس اے میں تو پلاٹوں میں قبضہ ممکن نہیں، الحمدللہ یہ بھی خوشی کی بات ہے، لیکن یہاں بھی کمرشل دکانوں میں، کمرشل دکانیں کرائے پر لے کر کرایہ مالکان کو نہ دینا اور ناجائز قبضہ کر لینا، یہ صورتیں سامنے آتی ہیں، یہ بھی ویسے ہی حرام ہیں جس طرح کہ کسی چیز پر، کسی پلاٹ پر قبضہ کر لینا حرام۔ اسی طرح وراثتی زمینوں سے بہنوں کو محروم کرنا، یہ بھی غصب اموال کی ایک شکل ہے۔ وراثت میں بہنوں کا جو حق ہے وہ بہنوں کا حق ہے، بھائی اگر اس کو یہ کہہ کر نہیں دیتا کہ میں نے تمہاری شادی کی ہے، میں نام شک دیتا ہے، یہ نام شک دے کر یا شادی کر کے بہنوں کو میراث سے محروم کرنا ہندو کلچر کی تہذیب ہے، ہندو کلچر کا رواج ہے، ہندو تہذیب کا رواج ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، مسلمانوں میں جس کا حق ہے وہ اس کا حق ہے، لہذا میراث میں بہنوں کا حق کو دبانا یہ بھی غصب اموال کی ایک شکل ہے۔ چونکہ قرآن نے کہا ہے تاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور مالوں کی، مال کی محبت میں غرق ہوتے چلے جاتے ہو۔ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونے کی اصل وجہ یہ ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، یتیم بھتیجوں کی زمین پٹواریوں سے مل کر اپنے نام کرا لینا، یا زمین میں سے جو زرخیز زمین ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈلوا لینا، اور جو کمزور زمین ہے شور زدہ وہ بھتیجوں کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ بھی غصب اموال کی ایک شکل ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. سورہ نساء کی آیت. امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کی چیز کو ناحق اپنے قبضے میں لینا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ حرام. علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ سے حدیث کی کتاب اعلاء السنن میں یہ بات نقل کی گئی ہے، اذا غرق فی ارض غیره بغیر اذنه او بنا فیها فطلب صاحب الارض قلع غرائسه او بنائه لازم ذلك على الغاصب. غور سے سنیے ترجمہ، فرمایا اذا غرق فی ارض غیره بغیر اذنه، اگر کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی پودا لگاتا ہے یا فصل اگاتا ہے، او بنا فیہا، یا اس میں کوئی عمارت کھڑی کر لیتا ہے، کمرہ بنا لیتا ہے، مکان بنا لیتا ہے، فطلب صاحب الارض قلع غرائسہ، تو جس کی زمین ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان درختوں کو اکھاڑو، او بنائہ، یا عمارت کے اکھاڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، لازم ذلك علی الغاصب، غاصب پر جس نے غصب کیا ہے اس پر اس مکان کو اکھاڑنا اور درختوں کو کاٹنا واجب اور فرض. ولا نعلم فیہ خلافا، فرماتے ہیں ہمارے میں نہیں سمجھتا کہ امت کا اس بارے میں کوئی اختلاف ہو اور کوئی دوسری رائے. ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ کسی دوسرے کی ملکیت پر ناحق قبضہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور کرنا بھی حرام ہے قبضہ، اور اس کو برقرار رکھنا بھی حرام ہے. اب ذرا غور کیجئے، حق کے تصرف کے لحاظ سے زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک ارض مملوکہ یعنی جس کا کوئی مالک ہو، اور دوسری غیر مملوکہ جس کا کوئی مالک نہ ہو. اور مملوکہ زمین کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، یہ بات ذرا دھیان سے سمجھنے کی ہے. مملوکہ زمین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ زمین جس میں تعمیر یا کھیتی وغیرہ کی گئی ہو اور وہ موجود ہو، اور دوسرے وہ مملوکہ زمین جو غیر آباد ہے، کسی کی ملکیت میں ہو لیکن ابھی تک اسے آباد نہ کیا گیا ہو. اور اسی طرح غیر مملوکہ جو زمین ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مفاد عامہ میں استعمال ہو رہی ہو، مثلا عیدگاہ کے لیے چھوڑی گئی، جنازہ گاہ کے لیے چھوڑی گئی، تعلیمی اداروں کے لیے چھوڑی گئی جگہ ہے، جلسہ عام کے لیے چھوڑی گئی جگہ ہے، یا سڑک کے لیے یا راستے کے لیے چھوڑی گئی جگہ ہے، یا کھیل کا میدان یا سیر کے لیے بنائے گئے پارک ہیں، یا ٹریفک کے گزرنے کے لیے، ریلوے کے گزرنے کے لیے زمین ہے اور اس کے ارد گرد چھوڑی گئی زمین، یہ ایسی زمین ہے جو مفاد عامہ میں استعمال ہو رہی ہے. دوسری وہ زمین جو غیر مملوکہ ہے اور بیکار پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم میرا کہتے ہیں یا خالصہ کی زمین کہتے ہیں، مفاد عامہ میں بھی استعمال نہیں ہو رہی. اب ان چار قسموں میں سے مملوکہ اور غیر مملوکہ پہلے ہم نے قسمیں کی، اور مملوکہ جو استعمال میں ہے اور ملکیت میں بھی ہے، اور مملوکہ جو استعمال میں نہیں ہے لیکن ملکیت میں ہے، اور غیر مملوکہ جو مفاد عامہ میں استعمال ہو رہی ہے، یہ تین قسمیں جو ہیں، ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم کی زمین پر بھی قبضہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. یہاں تک کہ خود حاکم وقت بھی بطور جاگیر کے ان تین قسموں میں سے کوئی زمین کسی کو الاٹ نہیں کر سکتا، اس پر امت کا اجماع. اور میں نے عرض کیا کہ اخروی جو سزا ہے اس جرم کی وہ تو پہلے ذکر کر دی گئی کہ قیامت میں اس جرم پر پکڑ ہوگی، اور دنیاوی سزا یہ ہے کہ جو غاصب اس طرح کا قبضہ کرے گا وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا، بلکہ شرعاً اس پر واجب ہے کہ قبضہ ختم کر کے زمین اس کے مالک کو لوٹائے. چنانچہ فقہ کی معروف کتاب بدائع الثنایا میں یہ بات موجود ہے، فہو وجوب رد المغصوب علی الغاصب، غاصب پر واجب ہے یعنی عملاً فرض ہے کہ وہ غصب شدہ چیز کو واپس لوٹائے. غاصب اگر کچھ عرصہ تک زمین دبائے رکھے تو اصل مالک کا حق ملکیت ختم نہیں ہوتا بلکہ برقرار رہتا ہے. مر بھی گیا تو وہ زمین اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا حرام ہے. بڑی خوش نصیب ہے وہ اولاد جو باپ کے ناجائز قبضے کو چھوڑ کر زمین یا پلاٹ یا دکان یا وہ جو غصب شدہ مال ہے یا چیز ہے وہ اصل مالکوں کے سپرد کرے. وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے اور وہ اولاد بڑی سعادت مند ہے جس نے باپ کی قبر سے بوجھ اتارا اور باپ نے جو اپنے لیے ایک برائی اپنے لیے قبول کی تھی اس برائی کو اس سے ہٹا دیا اور باپ کو اللہ کی گرفت سے آزاد کرایا. صاحب اشباب النظائر فرماتے ہیں شرعی اصول کیا ہے؟ یہ اصول صرف پلاٹ کے بارے میں نہیں، ساری زندگی میں لاگو ہے. ذرا سمجھو اس کو، الحق کو لا تسقط بتقادم الزمان، طویل وقت گزرنے سے کوئی حق ختم نہیں ہو جاتا، حق برقرار رہتا ہے چاہے زمانہ کتنا ہی گزر جائے. دوسرا شرعی قانون یہ ہے کہ الضرر یزال، ضرر کا ازالہ ضروری ہے، نقصان کا ازالہ ضروری ہے. اور اس قاعدے کا اطلاق اجتماعی حقوق عامہ پر بھی ہوتا ہے اور انفرادی حقوق خاصہ پر بھی ہوتا ہے کہ ضرر اگر آپ نے اجتماعی طور پر پہنچایا ہے پوری سٹیٹ کو اور عوام کو، اس کا بھی ازالہ تم پر فرض ہے، اور انفرادی طور پر کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کا ازالہ بھی فرض ہے. اور شرعی قانون ایک اور یہ ہے کہ الضرر لا یکون قدیما، کوئی ضرر قدیم زمانے تک رہنے سے جائز نہیں ہو جاتا. شراب اگر 50 سال بھی بوتل میں پڑا رہے تو جب بھی اس کو نکالو گے وہ شراب ہی ہوگا. حرام مال طویل عرصے تک پڑا رہنے سے یا کوئی نقصان قدیم زمانے تک رہنے سے جائز نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ممنوع ہی رہتا ہے. اور زمین کی چوتھی قسم میں عرض کر رہا تھا، ارض مواد، جس کو میرا کی زمین کہتے ہیں، جو کسی کی ملکیت بھی نہیں، شخصی ملکیت نہیں، اور مفاد عامہ میں استعمال نہیں ہو رہی، بے آباد سٹیٹ کی زمین، اس کا حکم یہ ہے کہ حاکم وقت کسی کو دے سکتا ہے، یا اس کی اجازت سے اس پر قبضہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر 3 سال کے اندر اندر اس کو آباد نہ کیا تو اس کا حق ختم ہو جائے گا. یہ جو بے آباد زمینیں لوگوں کو آباد کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور وہ شہروں میں ہی بستے رہتے ہیں اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ہیں اجرت پر، ذرا غور کیجئے اس بات پر، حاکم اس سے لے کر کسی اور شخص کو دے دے گا جو اس کو آباد کرے. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک ایسے شخص سے یہ زمین لے لی تھی، حالانکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین بذات خود بطور جاگیر دی تھی. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ زمین آپ کو آباد کاری کے لیے دی گئی تھی، آپ نے چونکہ آباد نہیں کی لہذا آپ کو اس کا کوئی حق نہیں. ایسی زمین پر اگر کوئی شخص حاکم کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لے گا تو وہ مالک نہیں ہوگا. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، پاکستان میں 65 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین بالکل بے آباد پڑی، اس کو آباد کرنے والا کوئی نہیں. اور اگر آباد کریں تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے ان میں بہت بہتری. بہرحال غصب اور ناجائز قبضہ میں نے عرض کیا، قرآن و سنت اور اجماع امت میں حرام ہے، اور ناجائز قبضہ حق ملکیت کے احترام کو پامال کرتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے جن جرائم کا ذکر کیا، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے. قوم لوط پر عذاب آیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے جرائم کا تذکرہ کیا. ان میں سے پہلا جرم یہ ہے کہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی اس سے پہلے مثال نہیں، انتہائی بدترین غلط گناہ، ایک ایسا بے حیائی کا کام جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کیا. اور دوسرا، میں اس کا نام نہیں لیتا، وتقطعون السبیل، دوسرا تم راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، ڈاکہ زنی، لوگوں کا مال قتل کرتے ہو. اور تیسرا، وتأتون فی نادیکم المنکر، میرے بزرگوں اور دوستو خدا رس پر توجہ دو، وتأتون فی نادیکم المنکر، قوم لوط پر جو تین عذاب آئے ہیں ہم ذرا جائزہ لیں اپنا. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے کہ پھڑے گئے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب زندگی میں اتنی پاکیزگی ہے اور اتنی طہارت ہے کہ کبھی ہم گناہ کے راستے کے قریب ہی نہیں، پتہ نہیں چلا گناہ ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے، ذرا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہماری کیفیت کیا ہے. قوم لوط پر جو عذاب آئے ہیں، ان کی جو نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جو جرائم کا جو تذکرہ کیا ہے، تیسرا کیا ہے، تاتون فی نادیکم المنکر، تم اپنی بھری مجلس میں برائی کا ارتکاب کرتے ہو. نادی عربی میں کلب کو کہتے ہیں، کلب، ٹیم، گروپ، تم نے گروپ بنا رکھے ہیں، کلب بنا رکھے ہیں جرائم کے لیے، برائی کے لیے کلب، ڈانس پارٹیاں ہیں تمہاری، مہندی کے فنکشن کو مجرے کا فنکشن بنا دیا گیا ہے، شراب پارٹیاں ہیں تمہاری، یہ تمہارے جرائم کی فہرست ہے. انا منزلون علی احد ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تمہاری ان بدکاریوں کی وجہ سے ہم نے تم پر تین عذاب نازل کیے ہیں. ایک عذاب کیا ہے، فاغذتہم الصیحۃ مشرقین، صبح صبح ایک ہولناک چیخ نے اہل صدوم کو ہلا کر رکھ دیا. اور دوسرا، فجعلنا عالیہا سافلہا، آبادی کو تہوالا کر کے رکھ دیا. اور تیسرا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، نوٹ دار، نشان زدہ پتھر تم پر برسائے گئے. اس زمانے میں شاید میزائل کو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن نوک دار بھی ہے اور زوردار اور نشان زدہ بھی ہے، برسایا جا رہا ہے. یہ عذاب ان جرائم کے نتیجے میں قوم لوط پر آئے. اسی طرح مالی کرپشن کرنے والی دوسری قوم جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ اصحاب مدین، مدین والی قوم، مدین کی قوم کے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے چار جرائم ذکر کیے ہیں. ایک، مشرکانہ رسم و رواج، بت پرستی، آبا و اجداد سے ہوتے ہوئے رواج، کہ جی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ مہندی کو نہیں چھوڑ سکتے، ولیمے کی سنت کو ہم چھوڑ سکتے، مہندی ہم دونوں مل کر کر لیں گے، ولیمے کی سنت کیا حرج ہے جی، اکٹھے روٹی کھا لیں بس ولیمہ ہو جائے گا۔ مشرکانہ رسم و رواج، اور دوسرے خرید و فروخت میں بددیانتی، اور تیسرے تمام معاملات میں لوٹ کھسوٹ اور فساد فی الارض۔ یہ تین جرائم ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان کے ذکر کیے۔ قرآن میں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، شرک سے بھاگ آؤ۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ تول صحیح کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزیں کم مت دو، پیمانے درست کرو، پیٹرول کے پیمانے، ناپ تول کے پیمانے درست کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزیں کم مت دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تیسرا یہ کہ زمین میں لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے فساد مت پھیلاؤ۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو دو عذاب آئے، فأخذتهم الرجفة، زلزلہ آیا، اور دوسرا عذاب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، بادلوں سے اوپر آگ برسی۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا ان جرائم کے نتیجے میں ان قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، اللہ نے اس امت کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے سے، اجتماعی مکمل عذاب سے تو محفوظ کیا ہے، لیکن جرائم کے نتائج بہرحال ضرور سامنے آتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ناجائز قبضہ اور غصب اتنا جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، چھوٹے یعنی ایک معمولی چیز سے لے کر، جیسے میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا لاٹھی بھی کسی کی مذاق کے طور پر اور سنجیدہ طور پر تم اپنے قبضے میں مت لو۔ حضور، اتنا سخت جرم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ حرکت کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حدیث کے الفاظ، فرمایا من تحابا نحبتن فلیس منا، جو لوٹ کھسوٹ کرنے والا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ قبضہ گھوٹ، یہ ناجائز ذرائع سے لوگوں کی اشیاء پر قبضہ کرنے والے، حضور فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہمارے بندے نہیں ہیں، ہماری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے مزاج کے لوگ نہیں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کل حضور کے سامنے جائیں تو حضور فرما دو، حضور یہ فرما دیں پرے ہٹ، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف سکیموں کے ذریعے، رہائشی سکیمیں بنا کر، خوشنما اشتہارات دے کر، لوگوں کو خوشنما جھوٹے اشتہارات دے کر لوگوں کو ان سکیموں کی طرف مائل کرنا، اور جب لوگ وہاں پہنچیں، وہاں الو بول رہے ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی غصب اموال کی ایک شکل ہے۔ موبائل کمپنیوں کے ذریعے سے معاشرے میں جو بے حیائی عام کی جا رہی ہے، جوئے کو عام کیا جا رہا ہے، جھوٹ کے اشتہارات، جھوٹ پر مبنی اشتہارات، نیچے لکھ دیا 10 سیکنڈ کے لیے یہ رعایت، اور نعرے ایسے جو سیکٹ کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے اور لوگوں کی سوچ اور فکر کو منفی راہ پر ڈالنے والے، دھوکہ دہی، اس کو تجارتی فن بنا دینا، یہ بھی یقیناً غصب اموال کی ایک شکل ہے۔ این جی اوز بنا کر زمینیں اپنے نام کروانا، غلط بیانیاں کرنا، ملکی مفادات کے خلاف اور دشمن کے لیے خدمات سر انجام دینا این جی اوز بنا کر، یہ بھی غصب اموال کی ایک شکل ہے. اور مضاربت اور شراکت اور اسلامی تجارت کے نام پر دھوکہ دینا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام صورتیں غصب اموال کی اور دوسروں کی اشیاء کے غصب کرنے کی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، خدا را اس حقیقت کو ہم سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مخصوص افراد جو کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری قوم کو اللہ کے عذاب میں لپیٹنے کا سبب بن رہے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس عذاب سے جو صرف تمہارے مخصوص طبقے پر نہیں آئے گا. جب برائی عام ہو جائے گی اور لوگ اس کی مذمت چھوڑ دیں گے تو پھر سارے اس میں مبتلا ہو جائیں. یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی سطح پر بساط بھر جتنا بھی ممکن ہو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.